الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لرجل تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ حقیقت ہے اور ہمارا عقیدہ بھی کہ ہم اور ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے. نہ صرف ہم بلکہ یہ ساری کائنات، زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چھوٹی بڑی، تر اور خشک، ہر چیز وہ اللہ کی ملکیت ہے. اللہ اس کے خالق ہیں، پیدا کیا ہے، مالک ہیں، وہ ان کی ملکیت ہے، حاکم ہیں، ان سب پہ ان کا حکم چلتا ہے، وہ رب ہیں. ان کی ساری ضرورتوں کو، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، جن ضرورتوں کو ہم جانتے ہیں ان کو، اور جو ضرورتیں ہم نہیں جانتے جاندار اور بے جان چیزوں کی، ان ساری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والے، ان کو پورا کرنے والے اللہ ہیں، رب ہیں. اور اللہ ہی سب کے الہ اور معبود ہیں، کہ سب کے عبادت اور سب کی طرف سے خدائی تعظیم کے مستحق صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو باقی ساری مخلوق تو ایسی نہیں تھی کہ اس کو کسی کام کا حکم کیا جاتا. پتھروں کو کیا حکم کیا جاتا، درختوں کو کیا حکم کیا جاتا، جانوروں کو کیا حکم کیا کرنے کو کہا جاتا. ایک انسان ہی ایسی مخلوق تھی، اور انسان کے ساتھ جنات ایسی مخلوق تھی جس کو کسی حکم کا پابند بنایا جا سکتا تھا. اللہ نے ان دونوں کو پابند کیا. سنفرغ لکم ایہا الثقلان. اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو احکام کا پابند کر کے فرمایا کہ ایک دن میں فارغ کرنے والا ہوں تمہارے حساب کے لیے. سنفرغ لکم ایہا الثقلان، اے جن و انس، یاد رکھو یہ بات کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ میں فارغ ہوں گا تمہارے حساب کے لیے، وقت نکالوں گا تمہارے حساب کے لیے، قیامت آئے گی. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں احکام کا پابند کیا تو ہماری ہی مصلحت سے ہم کو بتایا کہ ہم اپنی جان میں کیا اللہ کا حق اور کیا بندوں کا حق مانیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور ہم اپنے مال میں کیا اللہ کا حق جانیں اور مانیں اور اس کے مطابق عمل کریں. نماز پڑھنے کا حکم دیا، 50 نمازیں تھیں، اس کو 5 کر دیا، 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت اپنے دربار کی حاضری ہمارے ذمے لگا دی. پاک ہونے کا حکم دیا، وضو کرنے کا حکم دیا، غسل کی حاجت ہو تو غسل کا حکم دیا، کپڑوں کی صفائی کے اہتمام کا حکم دیا، قبلے کی طرف رخ کر کے توجہ باندھے رہنے کا حکم دیا. نماز میں پھر بات چیت نہیں کر سکتے، پورا اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک ذکر، اذکار، تسبیح وغیرہ کے اندر لگایا، قرآن کی تلاوت میں لگایا. پھر اس کے بعد فرمایا وذکروہ کما ہداکم، دیکھو یہ جو جیسا میں نے بتایا ہے نا ویسا تم مجھے یاد کیا کرو. اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے طریقے بتائے، ورنہ اگر اللہ صرف عبادت فرض کر دیتے ہم کیسا کرتے؟ اگر یہ طریقے ہم کو معلوم نہ ہوتے، جو نماز کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، روزے کی شکل میں، حج کی شکل میں، قربانی اور جہاد کی شکل میں، دوسری چھوٹی بڑی عبادتوں کی صورت میں اور دینی مسائل کے شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اگر ہم کو وہ نہ معلوم ہوتے تو ہم اللہ کی عبادت کیسے کرتے یا کیسے کر سکتے؟ ظاہر سی بات ہے، اب جب معلوم ہے تو عمل نہیں ہوتا، یا اس میں کوتاہی ہو جاتی، یا اللہ کے شایع نشان تو ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر معلوم نہ ہوتا تو پھر ہماری کیا صورتحال ہوتی؟ اسی لیے حق تعالیٰ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں نے جیسا تم کو بتایا ہے نا، جیسا میں نے تم کو سکھایا ہے نا، جیسا میں نے رسول کی زبانی تم تک پہنچایا ہے نا، اس کے مطابق تم زندگی گزارو، اس کے مطابق تم اپنی عبادتیں انجام دو، اس کے مطابق تم بندگی اختیار کرو. تو جان سے متعلق بہت سارے احکام ہیں، نماز بھی جانی عبادت سے تعلق رکھتی ہے اور جہاد وغیرہ بھی جانی عبادت سے تعلق رکھتا ہے. مالی عبادت سے متعلق بھی اللہ نے حکم رکھا ہے, کچھ مال کا حق ہے اور کچھ مال میں لوگوں کا حق ہے, دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک ہے کہ مال کا حق, کہ اللہ نے مال دیا ہے, اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرو, اس کے لیے ہے زکوٰۃ, صدقہ فطر وغیرہ. اور کچھ وہ ہوتا ہے کہ مال میں لوگوں کا حق ہے, جیسے بیوی بچوں کا جو خرچہ ہے وہ خرچہ دینا ہے, کس کا حق ہے؟ وہ حق ہے بیوی بچوں کا. والدین کی خدمت گزاری کرنا ہے, ان کو پوچھنا ہے, مالی اور جانی اعتبار سے ان کی خدمت کرنا ہے, یہ کس کا حق ہے؟ یہ ان کا حق ہے, لیکن ہے مال میں. اگر ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ضرورت مند ہیں جو خود کما نہیں سکتے اور ہم کما رہے ہیں اور ہم ان کو دے سکتے ہیں, تو ان کے اور ان کا ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو ان کا خیال رکھنا ہم پہ ضروری ہو جاتا ہے. تو وہ ان کا خیال رکھنا ان کا حق ہے اور ہمارے مال میں ہے. کسی ضرورت مند سائل سوالی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے لیے اللہ کے نام پہ میری ضرورت کو تم پورا کرا دو, تو اب وہ جو سوالی ہے اس سوالی کی ضرورت کا پورا کرنا اس کا حق ہے, ہم پر ہے اور ہمارے مال میں ہے. تو للسائل والمحروم, جو قرآن شریف میں بار بار آتا ہے کہ سوال کرنے والوں کے لیے اور بے سوالیوں کے لیے تمہارے اموال کے اندر اللہ نے حق رکھا ہے. تو یہ جو زکوٰۃ کا سیٹ اپ ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, یہ اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی ترتیب اور تفصیل ہے کہ ہمارے اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اس مال کے ذریعے سے ہم کو کیا کیا کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے, آدمی جب محنت سے کماتا ہے تو جس چیز کو وہ کسی بھی درجے میں اپنی سمجھتا ہے اس کو کسی اور کو دے دینا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. جو چیز بھی بندہ اپنی سمجھتا ہے اس چیز کو کسی دوسرے کے حوالے کر دینا ہر ایک کے اوپر طبعی طور پہ گراں گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو باتوں کی طرف ہمیشہ توجہ دلائی. فرمایا ما رزقناکم, ما رزقکم اللہ, جو میں دیا وہ مجھے دو, وہ تو تمہارے پاس امانت ہے. جان اگر تمہاری چلے جاتی ہے تو تمہارے رشتہ دار, تمہارے رشتہ داروں کی جان چلے جاتی ہے تو تم خود ان کے بارے میں کہتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بھی اللہ کا تھا, اللہ نے لے لیا, ہم بھی اللہ کے, ہم کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہاں پہ یہ ذہن دیا کہ تمہاری جان بھی میری ہے تو میں لے سکتا ہوں, تمہارا مال بھی میرا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ میں نے اگر دینے کے بولا ہے تو اس میں گرانے کی کیا بات. ایک طرف تو یہ فرمایا, پھر دوسری طرف یہ توجہ دلائی للہ میراث السماوات والارض, تم اگر نہیں دو گے آخر میں آئے گا کہاں؟ یہ توجہ دلائی, بار بار قرآن کریم میں آتا ہے للہ میراث السماوات والارض, للہ میراث السماوات والارض. تم نہیں دو گے, نہیں نکالو گے, اس کو اپنا سمجھ کے بیٹھو گے, اپنی نسل کے واسطے سمجھ کے بیٹھو گے, تمہاری نسل چلے گی کب تک, تمہارا مال بچے گا کب تک, اور جائے گا کہاں پہ؟ آخر میں آئے گا تو میرے ہی پاس. للہ میراث السماوات, تو دیا میں نے ہے, اس کو آنا بھی آخر میں ہوتے ہوتے مجھ تک ہی ہے, تو پھر درمیان میں جو تم کو میں نے اختیار دے رکھا ہے خوشی سے میرے نام پر, میرے حکم پر دے دو, اس کو استعمال کر کے اپنی زندگی بنا لو, اپنی دنیا بنا لو, اپنی آخرت بنا لو. تو اللہ نے مال کے دینے کے حوالے سے دل پر جو گرانی گزرتی ہے اس کا بھی اللہ نے اپنی رحمت سے علاج کر دیا اور ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ہم کو دینا ہے کہ جس کا مال ہے اس کو دے رہے ہیں, اگر آج نہیں دیا تو کل تو اس مال کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے, تو پھر اس کو دیتے ہیں, اس کے حکم کے مطابق دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو, اور پھر جب وہ خوش ہوگا تو اس کے ذریعے سے مال پاک ہوگا, اس کے ذریعے سے جان پاک ہوگی, اس کے ذریعے سے زندگی پاکیزہ ہوگی, اس کے ذریعے سے دنیا میں برکت ہوگی, جان میں بھی اور مال میں بھی, اس کے ذریعے سے قبر میں راحت ہوگی, اس کے ذریعے سے حشر میں نجات ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے من آتاہ اللہ مالاً, اللہ نے مال دیا کسی کو, فلم یؤدی زکاتہ, اور اتنا مال تھا کہ زکوٰۃ بنتی تھی اس میں اور اس بندے نے زکوٰۃ نہیں دی, مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع, تو اس کا وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا قیامت کے دن, گنجا سانپ. لہو زبیبتان, اس کے دو ڈنک بھی ہوں گے, یطوقہ یوم القیامہ, اور وہ اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا, کتے کی گردن میرے سے پٹے ہوتے ہیں, وہ مال قیامت کے دن سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور کتے کے پٹے کی طرح اس کی گردن میں لپٹ جائے گا. ثم یقول انا مالک انا کنزک, اور وہ جو مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی تھی وہ خود کہے گا کہ یہ وہ میں تمہارا وہی مال ہوں جس کو تم سمیٹ سمیٹ کر, سینت سینت کر, سیف کر کر کے رکھتے تھے اور اس میں سے اللہ کا اور بندوں کا حق نہیں نکالتے تھے. انا مالک, میں ہی تیرا مال ہوں, انا کنزک، میں ہی تیرا جمع کی ہوئی پونجی اور خزانہ ہوں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر لہم. جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اللہ کے مال میں، اللہ کا حق نہیں جانتے، نہیں مانتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ مال کو بچا کے رکھ لیا اور 40% 25% اس کے اندر سے اگر نہیں نکالا ہے، 40واں حصہ اس کا نہیں نکالا ہے اور سمجھ لیا کہ اتنا حصہ بچا کر کے اس کی پونجی سیو ہے، تو پھر انہ ہو خیر اللہ، یہ نہ سمجھیں کہ وہ بہتر ہے ان کے حق میں، بل ہو شر اللہ، وہ انتہائی برا ہے ان کے حق میں. قرآن شریف میں سورۃ توبہ میں آتا ہے، یوم یحمی علیہا فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن اس مال کو جس میں اللہ کا حق جان کر کے ادا نہیں کیا گیا تھا، اس کو تپایا جائے گا، اس مال کو اللہ پاک شکل دے دیں گے، جیسے قیامت میں ہمارے تمام اعمال کی شکلیں ہوں گی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سورہ کہف کے اندر ہے کہ جو تم نے کیا ہے نا سب تم وہاں موجود پاؤ گے، جو تم نے کیا ہے سب تم کو وہاں موجود ملے گا، تمہاری سوچ بھی، تمہاری بات بھی، تمہارا کام بھی، تمہارا رویہ بھی، تمہارے جذبات بھی، یہ سارا کچھ تم کو وہاں قیامت میں ملنے والا ہے. بھائی یہاں سیف کہاں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اذ یتلق المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو کوئی بول تمہارے منہ سے نکلتا ہے، یہاں پہ قریب میں بیٹھا ہوا ایک فرشتہ ہے، رقیب عتید، وہ نگران ہے، مطلب اس کا کام ہے نکلتے ہی کیچ کرنا، عتید وہ غافل نہیں ہے، تیار بیٹھا ہے. قرآن شریف میں سورہ قاف میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، دنیا میں جو کچھ بھی ہم سے ہوا یا ہم کریں گے وہ سارا کا سارا وہاں پر ملنے والا ہے. تو فرمایا کہ اس مال کو آگ میں تپایا جائے گا، آگ بنا دیا جائے گا، پھر اس کے ذریعے سے اس کو داغا جائے گا، اس کے پیشانی پر داغا جائے گا یہاں، اس کے بازوؤں کو داغا جائے گا یہاں، اور اس کے پشت کو داغا جائے گا. جب چندے والے جا کے یا ضرورت مند جا کے مالداروں سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے پوچھتے ہیں، تو وہ پہلے چہرے پہ بل لاتے ہیں، پھر اس کے بعد مڑ کے جاتے ہیں. تو مفسرین نقطے کے طور پہ یہ کہتے ہیں، پہلے چہرے پہ بل آیا تھا اس لیے پہلے پیشانی، پھر اس کے بعد مڑنے میں پہلے حرکت ہوئی تھی بازو کو تو اس لیے بازو، اور اس کے بعد پیٹ پھیر کر گئے تھے اس لیے پیٹ داغی جائے گی. تو مال میں اگر اللہ کا حق جانتے ہیں اور مانتے ہیں تو اسے وہ ہماری مال میں بھی اور جان کے اندر بھی برکت کا ذریعہ بن جاتی، اور اگر نہیں تو پھر وہی چیز ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ ان کی جو چیز ہے اس چیز کو ان کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیسے کرنا ہے. اس کے اللہ نے تفصیل بتائی کہ مال میں حق ہے، کس کس کا حق ہے یہ بھی بتایا، کس جذبے سے دینا ہے یہ بھی بتایا، دے کر کیا کیفیت ہونا چاہیے یہ بھی بتایا. یہ ساری تفصیلات اللہ پاک بتا رہے ہیں، اور کتاب الزکوٰۃ کی فقہ کی جو تفصیلات ہیں احادیث شریفہ میں، حدیث کی کتابوں کے اندر جو زکوٰۃ کی تفصیلات ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کا سیٹ اپ اور سسٹم ہے وہ مال کے ذریعے سے. چند گزارشات اس حوالے سے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو جس کے پاس بھی کچھ بھی مال ہے سیو ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ مجھ پر اس مال میں زکوٰۃ کے نام کا فرض بنتا ہے یا نہیں. جیسے کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس کو بولیں گے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے. ایسے ہی مال کسی کے پاس ہے لیکن اب کتنا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دوسرے اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، کچھ قرضے وغیرہ تو نہیں ہیں، قرضے اگر ہیں تو کون سی نوعیت کے قرضے ہیں، کیسے قرضے ہیں، فوری دینے والے ہیں، بعد میں دینے والے ہیں، یہ گھروں کے بل ہیں، مارٹگیج ہیں یا کیا ہیں، رینٹ ہیں، یہ ساری تفصیلات ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے احکام میں، یا تو بالکل معاف ہونے میں یا پھر مقدار کم ہونے میں یا ان رقموں کے مائنس ہونے میں، منہا ہونے میں. تو سب سے پہلے ہم ایک کو یہ ضروری ہے ہم یہ اپنے بارے میں میک شور کریں کہ ہم پر زکوٰۃ تو نہیں بنتی ہے ہمارے مال میں، اور خود سے نہیں کریں. اگر آپ عالم ہیں، جانتے ہیں سارے زکوٰۃ کے مسائل کو، تفصیلات کو، تو بالکل آپ کریں، اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی تفصیلات، آپ جس کو مستند اور حق سمجھتے ہیں اس کے پاس جائیے، اس کو بتائیے میرے پاس یہ ہے، مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں، یہ معلوم کریں. دوسری چیز، میرے پاس یہ ہے، میں صرف کیش نہیں آتا، یاد رکھیں میرے پاس یہ چیزیں ہیں، یعنی میرے پاس اتنی سیونگ ہے اکاؤنٹ میں، میرے اتنے بینک بیلنس میرا صرف اتنا ہے، یہ صرف حساب نہیں کیا جاتا. سونا ہے تو سونے کا حساب ہوتا ہے، چاندی ہے تو چاندی کا حساب ہوتا ہے،
تجارت کا، بزنس کا کوئی سامان آپ نے گھر پہ رکھ چھوڑا ہے، گیرج کے اندر ڈال رکھا ہے، بیسمنٹ میں گھر کے پڑا ہوا ہے لیکن ہے بزنس کا ہی، تو وہ بھی اس کے اندر شمار کیا جاتا ہے. جو بینکوں کے اندر سیونگ ہوتی ہے وہ بھی شمار ہوتی ہے، گھر میں ہم نے کبھی ڈال کے رکھ دیا ہے وہ بھی اس کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے، یہاں پر یہاں کے بینکوں میں جتنا ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، انڈیا پاکستان یا اپنے ملکوں کے اندر جو بینک ہے وہاں کا بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ سارا زمینیں ہیں یا گھر ہیں کرایوں کے اوپر ہم نے دے رکھے ہیں یا زمینیں خرید رکھی ہیں بیچنے کی نیت سے، تو وہ بھی اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو یہ جتنی ہماری ملکیت میں چیزیں آتی ہیں، یعنی ہم مریں تو ہمارے بچوں میں جاتی ہیں، ہمارے وارثین میں جاتی ہیں، جو چیزیں بھی، تو وہ ساری چیزوں کا اس میں حساب کرنا ہوتا ہے. صرف ہم نے اگر سیونگ کا کسی نے حساب کر لیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یعنی پوری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب ہوتا کیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں تھوڑا سا بھی 1%, 2%, 1%, 2% بھی کمی رہ جائے تو وہ 1-2% کی کمی پورے مال کو منحوس بنا دیتی ہے، نحوست لپیٹتی ہے. بے شمار لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے اپنی زندگیوں میں کہ انہوں نے حساب کر کے اپنی زکوٰۃ نہیں دی، اگلے سال تک ان کے آفت نے ان کے مال کو ایسا آ گھیرا کہ جتنا تھا وہ بڑھنے کے بجائے جتنا تھا اس سے آدھا رہ گیا، اس سے پاؤ رہ گیا، قرضے میں پڑ گئے. کروڑ پتی لوگ مقروض ہو کے رہ گئے، ارب پتی لوگ مقروض ہو کے رہ گئے. کیوں؟ اللہ نے یہیں ان کو نمٹا دیا کہ وہ جو زکوٰۃ کے فرض میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تھی اس کی سزا وہاں دینے کے بجائے یہاں اس کی نحوست میں اللہ نے لپیٹ دیا، اس کو اس کا حساب بے باک کر دیا. تو حساب کر کے دینا ہے، اور حساب کرنے میں نے جو چیزیں گنائی ہیں، شمار کرائی ہیں، ان چیزوں کو اور جو بھی کسی کے پاس ہو سکتا ہے، جیسا میں نے بتایا ہے، ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہوگی، جو ہمارے بچوں میں، ہمارے وارثین میں آگے تقسیم ہوگی، اس سب کا حساب کرنا ہے. کیا چیز ضرورت میں آئے گی، کیا چیز ضرورت میں نہیں آئے گی، یہ بھی علماء سے پوچھ لیں آپ. دوسری بات یہ ہے، زکوٰۃ کسی مصرف میں دے دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب کسی جگہ کسی کے لیے کنواں کھدوا دیا، کھانا بٹ رہا ہے تو وہاں پر کھانا بانٹ دیا، کوئی چیز لے کے کسی کو دے دی، کوئی رفاہی کام ہو رہا تھا، رفاہی کام یعنی خدمت خلق کا سوشل ورک ہو رہا تھا تو وہاں پہ ہیلپ کے نام سے دے دیا، مسجد بن رہی مسجد میں زکوٰۃ کا مال دے دیا، جامع مسجد بن رہی ہماری وہاں دے دیا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ذہن میں رکھے مسئلہ، زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستحقین زکوٰۃ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان میں سے کسی ایک کا وہ مال ہو جانا، یعنی ان میں سے کوئی ایک شخص یہ سمجھے کہ یہ مال میرا ہو چکا ہے تب وہ آپ کی ہوگی، تب وہ زکوٰۃ ادا ہوگی. اگر جس کو تملیک کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں اس کو تملیک کہتے ہیں، کہ مستحقین زکوٰۃ کو اس کا مالک بنا دینا. اب اگر آپ نے مسجد میں دے دیا تو اس کا مالک کون بنا، مسجد میں تو مال اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے، مالک کوئی بھی نہیں بنا. آپ نے کنواں کھدوا دیا تو کنویں کا مالک کون ہوا، آپ نے ایسے ہی کوئی سوشل ورک کروا دیا تو اس کا مالک کون ہوا. تو سوشل ورک کروا دینے سے مالک نہیں بنتے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یہ نہیں بولا جا رہا کہ وہ پیسے ضائع ہو گئے اس کا ثواب نہیں ملے گا، نہیں، فرض نہیں اترے گا ذمے سے. آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، چار رکعت آپ پڑھ کے چلے گئے، جمعہ ہوگا آپ کا، چار رکعت کا آپ کو ثواب ملے گا، جمعہ کا فرض ذمے سے نہیں اترے گا. ایسے ہی تملیک اگر نہیں ہوگی تو صدقے کا ثواب مل جائے گا، وہ جو آپ نے اچھا کام کروایا ہے اس کا جو بھی ثواب بنتا ہے اللہ دیں گے، لیکن فرض جو آپ کے ذمے تھا وہ آپ کے ذمے سے نہیں اترے گا، اس لیے تملیک ضروری ہے. تیسری چیز اور بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو حصہ رکھا ہے ہمارے لیے زکوٰۃ کے، ہمارے مال میں زکوٰۃ کے نام سے، وہ 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے. لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی ضرورت آئے تو ہم اس کو زکوٰۃ میں نمٹا دینا چاہتے ہیں. لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا مال زیادہ سے زیادہ سیف رہے، جتنا ہم خرچ کر سکتے ہیں وہ زکوٰۃ کی مد میں کر کے بس فارغ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ مال کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے. اور کوئی ضرورت مند کو اگر ہم دے رہے ہیں تو کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. تو پھر صرف اسی مال میں سے ہم دینے کا کیوں سوچتے ہیں جو اللہ نے فرض کے نام سے دے رکھا ہے، ہمارے ذمے لگایا ہوا ہے. باقی جو 39 حصے پڑے ہوئے ہیں وہ کس کا حق ہے، وہ کس کی ملکیت ہے اصل کے اعتبار سے، وہ کس کا احسان ہے اور کس کی طرف سے نعمت ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس میں سے ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، اس میں سے ہم کسی کی ضرورت کو پورا کریں، اس میں سے ہم اپنے لیے اور اپنوں کے لیے، اپنے ضرورت رشتہ داروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، دینی مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، سوشل ورک کے لیے، اس میں سے ہم نکالنے والے بنے. عام طور سے یہ سوال ہوتا ہے فلان رشتہ دار ان کو زکات دے سکتے یا نہیں. زکات دینے کے لحاظ سے اگر کوئی رشتہ دار مستحق ہے تو اس کو دیں گے تو دوگنا ثواب ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دینا چاہیے. لیکن کوئی بھی ضرورت اگر مصرف ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی بھی مد ہمارے سامنے آتی ہے، تو پھر ہمارا ذہن صرف زکات میں جا کے اگر اٹک جاتا ہے تو پھر یہ ہمارا اللہ سے تعلق کمزور ہونے کی نشانی ہے. مالی اعتبار سے ہم کو بخیل بناتی ہے یہ چیز. بخیل ہونے، نہیں ہونے اور سخی ہونے کے اعتبار سے تین لیول ہیں. جو بندہ اپنے مال کی پوری زکات نکالتا ہے وہ بندہ نہ بخیل ہے نہ سخی ہے، وہ بندہ بخیل بھی نہیں ہے اور سخی بھی نہیں ہے. جو بندہ زکات نہیں نکالتا وہ بخیل ہے. جو بندہ زکات بھی نکالتا ہے اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً جو بھی خرچے سامنے آتے رہتے ہیں، اپنے اور اپنوں کے اور دین کے جو تقاضے سامنے آتے ہیں اور ان کو جو بندہ لیتا ہے، وہ بندہ یہ دینے والا، ہر ضرورت اور تقاضے کو اپنے سر پر اوڑھنے والا، یہ بندہ سخی کہلاتا ہے. تو اگر کوئی ہم میں سے کوئی زکات دے دیتا ہے تو اس کی وجہ سے سخاوت کا ٹائٹل ہمارے ساتھ لوگوں میں تو کیا اللہ کے پاس بھی نہیں لگتا. اس لیے فکر ہونی چاہیے اس بات کی کہ جتنے مصارف ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہم اس میں کچھ نہ کچھ ضرور دیں. رمضان کا موقع ہے، جامع مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے. ہمارا یہ مدرسہ ہے، اس کا تقریباً 1.5 ملین کے قریب کا سالانہ خرچہ ہے، $1,00,000 سے اوپر کا خرچہ ہر مہینے کا ہے، تو اس کے اندر ہمارا حصہ ہونا چاہیے. اور کوشش یہ ہونا چاہیے، بزرگان دین فرماتے ہیں دین کے کام میں، مدارس میں، مساجد میں تو آپ دے ہی نہیں سکتے زکوٰۃ کا مال، مدارس میں آپ اگر مستحق طلبہ ہیں تو دے سکتے ہیں. تو مدارس کے اندر دینے میں بھی اس بات کا خیال رکھو کہ مال مزکہ مدارس کے اندر دیا کرو. جس مال کی زکوٰۃ دے کر تم اس کو پاک کر چکے ہو، وہ جو 39 حصے 39 شیئرز بچے ہیں نا، اس میں سے دو، وہ 40 مت دو، کیونکہ تم دین کی خدمت کے لیے دے رہے ہو تو پھر وہ ناپاک مال کیوں دے رہے ہو، پاک والا دو. لیکن اگر کسی کے لیے وہ پاک میں سے دینا مشکل ہو رہا ہے تو پھر یہ زکوٰۃ کا مال ہی دے سکتے ہیں ان مستحقین تک، تو چونکہ مصرف ہے تو پہنچ جائے گا. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے صدقات کے اندر بھی، عطیات کے اندر بھی اور زکوٰۃ کے اندر بھی اس ادارے کو بھی یاد رکھیں. حق تعالی ہم سبوں کو ہمارے اموال کے اندر اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں، مال کے حوالے سے بھی اور رشتہ داروں اور لوگوں کے حوالے سے بھی مال میں جو حقوق رکھے ہیں، ان کا فہم ہم کو نصیب فرمائے، اپنی رضا کے مطابق ان پر چلنے والا ہم کو بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.